السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کی بحریہ نے چین سے 2 بحری جنگی جہازوں کی خریداری کا ایک معاہدہ کیا ہے، اور پاکستان کے سابق چیف جسٹس ناصر الملک نے جمعے کو نگراں وزیراعظم کے منصب کا حلف اٹھانے کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر خارجہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کو تاحیات نااہل قرار دینے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ اسپین میں اپوزیشن لیڈر پیڈرو سانچیز وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال رہے ہیں، جہاں وزیراعظم ماریانو روہے جمعے کے روز پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے پر امریکہ اپنے تجارتی شراکت داروں سے درامد کیے جانے والے اسٹیل اور ایلومینیم پر محصولات عائد کرے گا، جن میں یورپی یونین بھی شامل ہے، فوری اور تند و تیز رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، جسے بحر اوقیانوس کے آر پار کے ملکوں میں تجارتی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ ان کے اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے دست راست کم یونگ چول کے درمیان جمعرات کو ہونے والے مذاکرات میں مجوزہ سربراہی ملاقات سے متعلق حقیقی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ تین شہ سرخیاں اور ان کی تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور تفصیل میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے، پاکستان کی بحریہ نے چین سے 2 بحری جنگی جہازوں کی خریداری کا معاہدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ہی سے کچھ اور خبریں ہیں، ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی اشتیاق صاحب، یہ بتائیے گا کہ چین سے ایک بڑا اہم یعنی فیصلہ ہوا ہے اور معاہدہ ہوا ہے، اور 2 بحری جنگی جہازوں کے خریدنے کی بات ہوئی ہے، تو آپ کے پاس کیا تفصیل ہے اس کی؟
جی آج یہ پاکستان کی وزارت دفاعی پیداوار میں یہ معاہدہ ہوا، جس میں پاکستانی حکام کے علاوہ چین کی کمپنی کے عہدیدار اور دیگر جو چینی حکام ہیں وہ بھی شریک تھے۔ یہ 2 بحری جنگی جہاز پاکستان کو اگلے 3 سالوں میں ملیں گے، جس کے بعد اس نوعیت کے جہازوں کی جو تعداد ہے پاکستان بحریہ کی وہ 4 ہو جائے گی۔ پاکستان بحریہ کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان جہازوں کے ملنے کے بعد بحریہ کی جو صلاحیت ہے نہ صرف اس میں اضافہ ہوگا، بلکہ جو آبی نگرانی سے متعلق بحریہ کے کام ہیں وہ بھی مؤثر ہوں گے۔ پاکستان اور چین دونوں قریبی اتحادی ملک ہیں، اور دفاع کے شعبے میں ان کا قریبی تعاون رہا ہے، خاص طور پر دونوں ممالک کے اشتراک سے جو ایک JF-17 تھنڈر لڑاکا جہاز ہے وہ اب پاکستان میں تیار کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف وہ پاکستان کی فضائیہ میں شامل ہیں اور اس کا ایک اہم جز ہیں، بلکہ اب پاکستان دیگر ممالک کو فروخت کرنے کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے۔ تو چین کے ساتھ جو دیگر شعبوں کے تعاون کے ساتھ ساتھ دفاع کے شعبے میں جو تعاون ہے وہ وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ رواں سال ہی ایک اہم بین الاقوامی ادارے سپری نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ چین اس وقت پاکستان کو اسلحہ فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔
سب سے بڑا ملک ہے، جی ہاں۔ یہ معاہدہ تو ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے چین کی کوشش ہے، کیونکہ چین کے پروجیکٹ بھی پاکستان میں چل رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہتا ہے، اسی لیے شاید یہ معاہدے کیے جا رہے ہیں۔
جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ اقتصادی جو تعاون ہے وہ بھی جاری ہے، جو اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان چائنا اقتصادی کوریڈور ہے، جسے سی پیک کا نام دیا جاتا ہے۔
اب دوسری خبر پر بات کرتے ہیں۔ نگراں وزیراعظم نے اپنا منصب سنبھال لیا ہے، اور وزیر خارجہ جو ہیں سابق، ان کو بحال کر دیا گیا ہے، نااہلی ان کی ختم کر دی گئی ہے۔ ان دونوں خبروں پہ آپ سے بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس تفصیل ہے؟
جی کل نصف شب کو جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی. آج صبح سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے الوداع کیا گیا. اس کے بعد ایک ایوان صدر میں تقریب ہوئی جس میں ناصر الملک نے بطور نگران وزیر اعظم اپنی منصب کا حلف اٹھایا اور ذمہ داریاں سنبھالی. اس موقع پر مسلح افواج کے سربراہان اور دیگر جو عہدیدار ہیں وہ بھی شامل تھے. اب ناصر الملک جو ہیں وہ اپنی کابینہ تشکیل دیں گے. جو 25 جولائی کو انتخابات کے بعد بننے والی حکومت کے قیام تک ذمہ داریاں سنبھالے گی. ملک کے تمام جو نظام حکومت ہے وہ چلایا جائے گا اور ان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی وہ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی مکمل معاونت کرنا اور اس بارے میں کوشش کرنا کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں. واضح رہے کہ ایک روز قبل ہی پاکستان کی جو سیاسی جماعتوں کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے چیئرمین سے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہوں اور کل عدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں جو شخصیات ہیں ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی جائے. اس کے علاوہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ آج پاکستان میں یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ نے سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کو اہل قرار دے دیا ہے اور اب وہ انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں. اسے مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ خواجہ آصف نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں اور مسلم لیگ نون میں انہیں ایک اہم مقام حاصل ہے اور سیالکوٹ کا علاقے میں وہ ایک مضبوط امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے، لیکن ان کی نااہلی کے بعد وہاں کوئی ابھی تک متبادل شخصیت سامنے نہیں آئی تھی. اس لیے انتخابات سے قبل خواجہ آصف کی اس کو اہل قرار دینا اور ان کی تاحیات نااہلی سے متعلق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسے کل عدم قرار دینا اسے مسلم لیگ نون کے لیے ایک کامیابی قرار دیا جا رہا ہے.
لیکن یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جا چکا تھا اور ان کو اب اہل قرار دیا گیا ہے.
جی، جو خواجہ آصف کے وکلا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو جب نااہل قرار دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنی تنخواہ ظاہر ہی نہیں کی، یعنی تنخواہ حاصل ہی نہیں کی، جبکہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ انہیں تنخواہ ملی ہے اور صرف انہوں نے اس تنخواہ سے متعلق تفصیلات جو ہے وہ ظاہر نہیں کی تھی، بلکہ لیکن انہوں نے اپنی تنخواہ کے متعلق جو ٹیکس کی ادائیگی تھی وہ اس کو اپنے ٹیکس جو گوشوارے ہیں ان میں ضرور ظاہر کیا تھا. اس لیے ان کا کیس اس سے مختلف ہے. لیکن آپ نے درست کہا کہ جو خود جو زیادہ قانونی پیچیدگیوں کو نہیں جانتے وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک شخص جو سابق وزیر اعظم ہے اس کو اقامہ رکھنے اور اسی طرح کے ملتے جلتے الزامات پر تاحیات نائل قرار دے دیا جاتا ہے اور وزیر خارجہ جس کو نائل قرار دیا گیا اب وہ اہل قرار پائے ہیں، تو یہ ایک ایسی صورتحال ضرور ہے جس پر مسلم لیگ نون کے حلقے ضرور بحث کر رہے ہیں.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے محمد اشتیاق، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اب کچھ مزید خبریں. اسپین میں اپوزیشن لیڈر پیڈرو سانچیز وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال رہے ہیں، جہاں وزیر اعظم ماریانو روہے جمعے کے روز پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے. جمہوریت کے پچھلے 4 عشروں میں یہ پہلا موقع ہے کہ اسپین کا حکمراں وزیر اعظم اقتدار چھوڑ رہا ہے. 350 نشستوں کے ایوان زیری میں عدم اعتماد کی ایک تحریک میں سانچیز کو 180 ووٹوں کی حمایت حاصل ہوئی، 169 نے مخالفت کی اور 1 نے ووٹ نہیں ڈالا. اسپین کے بادشاہ فلپ ششم 46 سالہ سانچیز سے حلف لیں گے. 1970 میں فرانسسکو فرانکو کی آمریت کے خاتمے کے بعد جمہوریت کی واپسی ہوئی تھی، جس کے بعد سے سانچیز 7ویں وزیر اعظم ہوں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے پر کہ امریکہ اپنے تجارتی شراکت داروں سے درآمد کیے جانے والے اسٹیل اور ایلومینیم پر محصولات عائد کرے گا جن میں یورپی یونین بھی شامل ہے، فوری اور تند و تیز رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، جسے بحر اوقیانوس کے آر پار کے ملکوں میں تجارتی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے. یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈ یونکر نے کہا ہے کہ یورپی بلاک اس کا جواب امریکہ کی اپنی برآمدات پر ٹیکس لگا کر دے گا. کینیڈا اور میکسیکو کے عہدیداروں نے بھی جوابی طور پر محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کن امریکی مصنوعات کو ہدف بنایا جائے گا. تاہم دونوں ملکوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس انہیں بدستور ٹیکسوں کے چھوٹ فراہم کرتا رہے گا. یورپ، میکسیکو اور کینیڈا کو مارچ میں ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سے عارضی چھوٹ دی گئی تھی، جب صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ملک میں سستے اسٹیل اور ایلومینیم کے سیلاب کو روکنے کے لیے اس پر درآمدی ٹیکس عائد کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ ان کے اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے دست راست کم یونگ چول کے درمیان جمعرات کو ہونے والے مذاکرات میں مجوزہ سربراہی ملاقات سے متعلق حقیقی پیش رفت ہوئی ہے۔ نیو یارک میں شمالی کوریا کے وفد کے ساتھ ملاقات کے بعد جمعرات کی شام صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ سربراہی ملاقات کی شرائط کے تعین اور حالات سازگار بنانے کی جانب گزشتہ 72 گھنٹوں میں حقیقی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سبکدوش ہونے والی حکومت نے آخری روز آئندہ 5 سال کے لیے قومی سلامتی کی داخلہ پالیسی کا اعلان کیا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان نے داخلی سلامتی کی نئی قومی پالیسی کی منظوری دے دی ہے، جس میں ملک میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جامع اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ اس پالیسی کی منظوری وفاقی کابینہ نے حکومت کی مدت ختم ہونے کے آخری روز دی ہے، جس میں شدت پسند گروپ داعش کو ملک کے لیے ایک خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ میڈیا میں پالیسی سے متعلق سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق یہ پالیسی آئندہ 5 سالوں کے لیے ہے، جس میں سیکیورٹی معاملات سے نمٹنے کے لیے انتظامی اقدامات، انتہا پسندی کے بیانیے کے تدارک اور سماجی اور معاشی محرومیوں کو دور کرنے پر توجہ دی گئی ہے، جو ملک کے لیے سیکیورٹی مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ اس پالیسی کا اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب بین الاقوامی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس رواما پاکستان کو امریکہ کی درخواست پر ایسے ممالک کی نگرانی کے فہرست میں شامل کرنے والی ہے جنہوں نے دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے ہیں۔ پالیسی میں ملک کے لیگل سسٹم میں بھی اصلاحات کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قانون شہادت یعنی گواہی سے متعلق قانون میں بھی ترمیم کی تجویز دی گئی ہے، تاکہ کسی بھی گواہ کی شہادت کو ویڈیو لنک اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکے، تاکہ گواہ کی شناخت کو پوشیدہ رکھا جا سکے۔ پالیسی میں کالعدم شدت پسند تنظیموں کے سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، جن میں ان پر چندہ جمع کرنے پر پابندی اور ان کے اثاثے ضبط کرنا بھی شامل ہے۔ داخلی سلامتی کی نئی قومی پالیسی کے تحت جیلوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے گا اور دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنے والے افراد کو صرف انتہائی سخت سیکیورٹی والے جیلوں میں ہی رکھا جائے گا، اور دہشت گردی کے مجرموں کو دیگر مجرموں سے الگ رکھا جائے گا، تاکہ وہ جیل میں بند دیگر ملزموں کو شدت پسندی کی طرف راغب نہ کر سکیں۔ سلامتی کے امور کی تجزیہ کار اور پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے کہا کہ قومی سطح پر بنائی جانے والی کوئی بھی پالیسی ایک اچھے مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج اس پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔
دیکھیے، فار انسٹنس، انہوں نے اگر قانون شہادت کا کہا ہے تو واقعی اس میں یہ لکونا ہے، اگر یہ ہو جائے تو اچھی چیز ہے، مگر یہ کہ اس میں ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اور وہ ایک مطلب یہ کہ پورا پروسیجر تو فالو کرنا پڑے گا۔ سو دیئرفور اس حد تک ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا ہے کہ جو چیزیں فوکس ہونی ہے وہ ہو، اس پہ امپلیمنٹیشن کریں۔
تسنیم نورانی نے مزید کہا کہ انتہا پسندی کی روک تھام اور انسداد دہشت گردی کے لیے وضع کردہ قومی لاہے عمل پر مؤثر عمل درآمد سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے چیلنج سے مؤثر طور پر نپٹا جا سکتا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ، یورپی یونین، کینیڈا اور میکسیکو سے اسٹیل کی درآمد پر 25% اور ایلومینیم کی درآمد پر 10% محصولات جمعے کے روز سے نافذ کر رہا ہے۔ اس اقدام سے بحر اوقیانوس کے ملکوں اور شمالی امریکہ سے تجارتی کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ امریکی وزیر تجارت ولبر راس نے ٹیلی فون پر اخباری نمائندوں کو بتایا کہ امریکہ جنوبی کوریا، ارجنٹائن، آسٹریلیا اور برازیل جیسے دوسرے ملکوں کے ساتھ کوٹے اور حجم کی حدود پر مذاکرات کرے گا۔ چین سے جب امریکی فیصلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو چینی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز کہا کہ تمام ملکوں کو عموماً تجارتی نظم کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اور امریکہ کے سب سے اہم اتحادیوں کی طرف سے اس اقدام پر منفی رد عمل بہت شدید اور فوری ہوا ہے۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا کہا ہے کہ یہ اقدامات مینوفیکچرنگ کے کلیدی شعبوں میں صنعتوں اور امریکی روزگار کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے محصولات کو بالکل ناقابل قبول قرار دیا ہے اور عہد کیا ہے کہ اس کا جوابی رد عمل ہوگا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ کرسٹیا فریلینڈ بھی وزیر اعظم ٹروڈو کے ساتھ تھیں جب انہوں نے امریکی مصنوعات پر نئے محصولات کا اعلان کیا۔ وزیر خارجہ کہتی ہیں،
In response to these measures, Canada intends to impose tariffs against imports of steel, aluminum and other products from the United States, representing the total value of 2017 Canadian exports affected by the US
measures. ان اقدامات کے جواب میں کینیڈا کا ارادہ ہے کہ وہ امریکہ سے مصنوعات کی درآمدات پر خود بھی محصولات عائد کرے گا جو 16.6 ارب ڈالر کے مساوی ہوں گی، جو امریکی اقدامات سے کینیڈا کی متاثر ہونے والی برآمدات کے برابر ہے۔ امریکہ نے کینیڈا کے خلاف جو محصول عائد کیا ہے، ہم اس کے ہر ڈالر کے بدلے محصول عائد کریں گے۔ میکسیکو نے بھی امریکی اقدامات کے جواب میں ایسا ہی موقف اختیار کیا ہے۔ میکسیکو کے وزیر اقتصادیات نے کہا،
Así es que hoy anunciamos
Today we announced that we will take equivalent actions to the ones taken by the United States in terms of the impact on the flow.
ہم آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ نے تجارت کے معاملے میں جو اقدامات کیے ہیں، ہم اسی کے برابر کاروائیاں کریں گے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے محصولات عائد کرنے کے امریکی فیصلے کے بارے میں کہا کہ بہت سارے اعتبار سے یہ ایک غلطی ہے، اور انہوں نے انتباہ کیا کہ اقتصادی قوم پرستی جنگ کی طرف لے جاتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اقدامات جزوی طور پر قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے اٹھائے گئے ہیں۔ یورپی کمیشن کے صدر ژان کلوڈیے یونکر نے کہا ہے کہ یہ اقدام عالمی تجارت کے لیے ایک برا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ عالمی تجارتی تنظیم میں اس معاملے کو اٹھایا جائے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان سربراہی ملاقات کے سلسلے میں جمعرات کو نیویارک شمالی کوریا کے ایک اعلی نمائندے کے ساتھ مذاکرات میں کامیاب پیش رفت ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار نائک چنگ کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان سربراہی ملاقات کے انعقاد کے امکانات واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ 18 سال کے بعد شمالی کوریا کے ایک اعلیٰ اہلکار نے نیویارک پہنچ کر وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی۔ امریکہ کا دورہ کرنے والے یہ اہلکار کم ینگ چول شمالی کوریا کی سینٹرل کمیٹی کے نائب چیئرمین ہیں۔ اس ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ پومپیو نے کہا،
وائس چیئرمین کم یونگ چول از ناؤ پلاننگ ٹو ٹریول ٹو واشنگٹن ٹو ڈیلیور ا پرسنل لیٹر فرام چیئرمین کم جونگ اون۔
نائب چیئرمین کم یونگ چول واشنگٹن جا رہے ہیں، جہاں وہ صدر ٹرمپ کو چیئرمین کم جونگ اون کا ذاتی خط پیش کریں گے۔ مجوزہ سربراہی ملاقات صدر ٹرمپ اور چیئرمین ان کی جرات مندانہ قیادت کا نتیجہ ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان امن، خوشحالی اور سلامتی کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگی۔ جمعرات کو صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کو فوری طور پر ختم کرنے کے امکانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ ملاقاتوں کی ضرورت ہوگی، اور اس کے بعد ہی کسی اس طرح کے سمجھوتے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے تجزیہ کار ڈیوڈ البرائٹ کا کہنا ہے،
You still have to do the hard verification work.
اس سلسلے میں تصدیق کا عمل اور اس کا طریقہ کار طے کرنا ایک مشکل کام ہوگا۔ شمالی کوریا کو غیر ایٹمی بنانا اور یہ دیکھنا کہ اس کے ایٹمی مراکز نے کام کرنا بند کر دیا ہے ایک مشکل معاملہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے لیے یہ تصدیق کرنا ہوگی کہ انہوں نے اب تک کتنا پلوٹینیم بنا لیا ہے اور یورینیم کو کس حد تک انرچ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ ادھر جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے لیڈروں کے درمیان جمعے کو ایک اور ملاقات ہوئی ہے جس میں صدر ٹرمپ اور چیئرمین ان کے درمیان مجوزہ ملاقات کے ایجنڈے پر بات ہوئی۔ جنوبی کوریا کے یونیفیکیشن کے وزیر جو می اونگ گیون کا کہنا ہے، میرے خیال میں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم مل جل کر حل نہ کر سکیں، شرط یہ ہے کہ دونوں طرف اعتماد ہو اور ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی نیت ہو۔ سفارتکاری کے لحاظ سے یہ ملاقات شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان سربراہی ملاقات کی راہ ہموار کرنے کا ایک ذریعہ قرار دی جا رہی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے ایران جوہری سمجھوتے سے الگ ہونے کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ اب آئندہ صورتحال کیا رہے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سیکیورٹی کے لیے 12 نکاتی لائحہ عمل پیش کیا ہے جس کے ساتھ امریکہ ایران جوہری سمجھوتے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہفتہ وار پروگرام پلگڈ ان میں گریٹا وان سسٹیرن نے برائن ہک سے انٹرویو کیا ہے جو امریکی محکمہ خارجہ میں سینئر پالیسی ایڈوائزر ہیں اور وائس آف امریکہ کی الزبتھ شرنف کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران جوہری سمجھوتے سے الگ ہونے کے قریب 3 ہفتوں بعد انتظامیہ کی طرف سے نئی حکمت عملی کے کچھ آثار مل رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کے لیے 12 نکاتی لائحہ عمل پیش کیا اور انہوں نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کو بتایا کہ اس کا مقصد ایران کی قیادت کو اپنے عوام کے سامنے جواب دے رکھنا ہے۔
These 12 things that I listed are all pretty straightforward. We're not asking a lot from the Iranian leadership. Just behave like normal leaders. Don't loot
وزیر خارجہ مائک پومپیو کہتے ہیں کہ جن 12 نکات کی فہرست میں نے تیار کی ہے وہ بالکل واضح ہیں۔ ہم ایرانی قیادت سے کچھ زیادہ مطالبات نہیں کر رہے، بلکہ صرف اتنا ہی کہ وہ معمول کے مطابق رویہ اپنائیں، اپنے عوام سے لوٹ مار نہ کریں اور شام، یمن، لبنان اور عراق میں مہم جوئی کرتے ہوئے اپنے عوام کی کمائی ضائع نہ کریں۔ یہ فہرست طویل ہے۔ لیڈر اپنے عوام کی قیادت کریں، اپنے ملک کو عظیم بنائیں اور اس کے لیے اپنے وسائل استعمال کریں۔ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والی کمپنیوں کو ہدف بنانے کی کارروائی سے عہدیداروں کو امید ہے کہ مسئلے کا پائیدار حل نکل سکے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر پالیسی ایڈوائزر برائن ہک نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گریٹا وان سسٹرن کو بتایا،
Our goal is to have a treaty. And there's many different ways that you can capture a change in a bilateral relationship.
امریکی محکمہ خارجہ میں پالیسی پلاننگ کے ڈائریکٹر برائن ہک کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد سمجھوتا طے کرنا ہے اور اس کے کئی طریقے ہیں جن کی مدد سے دو طرفہ تعلقات میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ہمیں ایران جوہری سمجھوتا ورثے میں ملا جسے سمجھوتا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ دراصل یہ ایک منصوبہ ہے، حتیٰ کہ اس پر دستخط بھی نہیں ہے۔ لیکن بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نئی حکمت عملی پر عمل کرنا یورپی حلیفوں اور خطے میں دوسرے شراکت داروں کی حمایت کے بغیر بہت دشوار ہوگا۔
It is incredibly difficult if not impossible to achieve that in a single framework and the Europeans have
Georgetown University کے ارائن تباتبائی کا کہنا ہے کہ اس حکمت عملی پر عمل کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت دشوار ہوگا، اور میرے خیال میں یورپینز کا موقف درست ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ جوہری سمجھوتا برقرار رکھیں گے اور وہیں سے آگے کی طرف پیش رفت ہوگی۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایرانی عوام سے اپیل کرنا زیادہ اہم بات ہے کہ وہ ملک کے لیڈروں کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ ایرانی عوام اس سال کے آغاز میں حکومت مخالف مظاہروں میں گلی کوچوں میں نکل آئے تھے۔
The Iranian people speak for themselves and they are their own best advocates. So when the Iranian people go out into the street and they chide the regime for its foreign
Foundation for Defense of Democracies ke Behnam Ben Talibu kehte hain ki Irani awam apna mauqif khud bayan kar rahe hain aur wo apne behtareen wakeel bhi hain. Isliye jab Irani awam gali koochon mein nikalte hain, apni hukumat se gair mulki muhimon ke bare mein sawal karte hain, to aap jante hain ki iske liye wo kise murde ilzam thehrate hain. ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تازہ ترین پابندیوں کا مقصد ان افراد اور گروپوں کو ہدف بنانا ہے جن کے ایران کے رہبر اعلیٰ کے ساتھ رابطے ہیں۔ بحث چلانی اردو بی او اے واشنگٹن.
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے. آپ بات چیت سن رہے تھے بالی ووڈ کے معروف ماڈل اور اداکار ساحل سلاتھیا کی. آج فکر و فن میں آپ سنیں گے اس کا دوسرا حصہ. تو ساحل, ماڈلنگ تو آپ نے کی ہی, لیکن جو پروجیکٹ آپ نے کیا آشوتوش گوارکر اور اے آر رحمان جیسا بڑا نام وہ جڑا ہوا ہے آپ کے اس پروجیکٹ کے ساتھ, تو کتنے نروس تھے آپ, کتنے ایکسائٹیڈ تھے آپ, اور کیسا رہا یہ ایکسپیرینس؟
میں بہت ہی ایکسائٹیڈ تھا, نروس تھوڑا سا تھا کیونکہ ایوریسٹ میرا پہلا ایکٹنگ ایکسپیرینس تھا, لیکن ایکسائٹیڈ بہت تھا کیونکہ جیسے آپ نے کہا اتنے بہت ہی نامچین لوگ ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. پر نروسنیس اور ایکسائٹمنٹ دونوں تھی, پر میں نے بیلنس کر لیا آئی تھنک ٹھیک ٹھاک.
تو کچھ بتائیے اس پروجیکٹ کے بارے میں, کیا تھا, کیسا تھا؟
میں ہم نے یہ ایوریسٹ ایکچولی پورا دیش کا شوٹ کیا, ہم ملیشیا سے بھی گئے تھے شوٹ کرنے, انڈیا میں ہم نیپال بھی گئے تھے, ایسے بیس کیمپ تک گئے تھے. تو ہم نے بہت ہی ایکسٹینسو شوٹنگ پیس کی, اور جو آشوتوش گوارکر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے تھرو آؤٹ آف کورس, بیکاز ان کا پروجیکٹ تھا. اینڈ بہت سارے ایسے ایکسپیرینس ہیں جو شاید میرے کو نارمل لائف میں نہ ہوتے. اگر میں ایکٹر میں ہوتا ہے, میں نے ایوریسٹ نہ کیا ہوتا میرا پہلا پروجیکٹ, تو ماؤنٹینئرنگ مجھے نہیں لگتا شاید میں کرتا, یا مجھے نہیں لگتا شاید میں ایوریسٹ آپ کرتے وہ ایکسپیرینس اپنی لائف میں کر پاتا. سو اٹ واز لاٹس اینڈ لاٹس آف لرننگ ایکسپیرینس آلسو, کیونکہ اتنے بڑے بڑے نام انوالو تھے, ایون جو سپورٹنگ کاسٹ تھی وہ بہت ہی سیزنڈ ایکٹرز ہیں, بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں, اینڈ ان سے بھی اتنا کچھ سیکھنے کو ملا. سو یا آئی فیل ویری لکی.
تو اس کے علاوہ اور کوئی پروجیکٹ کیا ہے آپ نے یا سائن کیا ہے؟
جی, اس کے علاوہ اس کے بعد میں نے مکھل اڈوانی جو جنہوں نے کل بنا ہے وہ دھیرے جیسی بہت ہی کمال کی پکچر بنائی تھی, ان کے ساتھ میں نے پی او ڈبلیو بندھی یوتھ کے جو کہ پرزنرز آف وار ہے وہ کیا تھا, اینڈ اس کو بھی بہت اچھا رسپانس ملا تھا. ایکچولی اس میں میں اینٹیگنسٹ تھا, تو اس میں میں تھوڑا برا آدمی بنا تھا, پر اس کا رسپانس بہت اچھا آیا تھا. اس میں نے پوری داڑھی واڑی لگائی تھی 3 مہینے, اینڈ ویٹ گین کیا تھا فزیکلٹی کے لیے, اینڈ اس کا جو بولنے کا طریقہ تھا وہ بھی بہت ایکسنٹ الگ تھا افغانی آدمی کا, تو وہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اینڈ آشوتوش گوارکر, نکھل اڈوانی دونوں ہی میں امیزنگ فلم میکر ہیں, مطلب بچپن سے میں نے ان کی پکچریں دیکھی ہیں یا ان کا کام دیکھا ہے, تو میرے لیے آئی فیل ویری پریولیج دیٹ آئی ورکڈ وتھ بوتھ آف دیم. اینڈ ریسنٹلی ابھی میں نے ایکچولی ایک فلم ختم کری ہے, سفر نامہ, ابھی اس کی شوٹنگ ہماچل پردیش میں ہم نے ختم کری ہے میں یو کے آنے سے پہلے, اینڈ بہت ہی وہ بھی بہت ہی اسٹرانگ اسکرپٹ ہے, ایک ٹریول اسٹوری ہے جو کہ اس لڑکے کی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں, اور اس کے بارے میں میں ابھی زیادہ نہیں بول سکتا, وہ آئی تھنک پہلے آپ آنے دو, پھر آپ جب دیکھو گے دین وی ٹاک اباؤٹ اٹ.
صحیح. اور آپ کو بیسٹ فریش فیس کا ایوارڈ بھی ملا.
جی جی جی, ایوریسٹ کے لیے ہمیں مجھے ملا تھا وہ اوارڈ, لائف گولڈ اوارڈ بامبے میں, اینڈ اسٹار گلڈ میں بھی ہمیں اوارڈ مجھے اوارڈ ملا تھا. اینڈ اگین لائک آئی سیڈ, آئی تھنک گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ, اینڈ مجھے اوپر والے کی مطلب آئی تھنک ان کی دیا ہے, اینڈ اس لیے آئی تھنک اٹ واز گڈ. سو آئی تھنک جو میں نے ایفرٹ ڈالا تھا اس کو تھوڑا پے بیک ہو گیا.
زبردست. اچھا ساحل, یہ بتائیں کہ آپ نے پھر ایجوکیشن کا سلسلہ وہیں ختم کر دیا یا جاری ہے؟
نہیں, ایجوکیشن میں نے اپنا ختم کر کے ہی, ایکچولی ماڈلنگ میں نے بیچ میں شروع کر دی تھی, لیکن ایجوکیشن ساتھ میں چل رہی تھی. میں نے اپنی بی ٹیک پوری ختم کری ہے, اس کے بعد پھر میں نے ایوریسٹ لائن کیا تھا. تو ایجوکیشن کو میں نے بالکل بیچ میں سے ختم نہیں کیا, اور آئی تھنک کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, بیکاز ایجوکیشن از دا بیسک پلر. آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو بہت معنی دیں اینڈ اسٹرانگ رکھیں, چاہے آپ استعمال آگے کریں لائف میں نہ کریں, بٹ آئی تھنک آپ کو ایک کانفیڈینس لیول دیتا ہے وہ, یو نو, آپ کو اچھا فیل کراتا ہے اپنے بارے میں. تو وہ میں نے ختم کری, بہت اچھے طریقے سے ختم کری.
یہ تھے بھارت کے اداکار اور ماڈل ساحل سلاتھیا. اس گفتگو کا آخری حصہ آپ ہمارے آئندہ کی فکر و فن میں سن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پروگرام خط آپ کے, ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اسلحے کی پابندیوں نے قبائلی زندگی میں حربی معاملات پر مثبت اثر ڈالا ہے. پشاور سے یہ رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے.
شمالی وزیرستان سمیت وفاق کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں میں عام لوگوں سے فوجی کاروائیوں کے دوران اسلحہ جمع کرنے کی وجہ سے اگر ایک طرف عدم تحفظ کی فضا قائم ہوئی ہے تو دوسری طرف اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے روایتی دشمنیوں اور اختلافات میں ملوث خاندان اور گروہ اب جھگڑوں میں اسلحہ کی بجائے ڈنڈوں، پتھروں اور چاقو کا استعمال کرتے ہیں، جس سے لڑائیوں میں ملوث لوگ زخمی تو ہو جاتے ہیں مگر قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوتا. عام قبائلیوں کے علاوہ تجزیہ کاروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے ضروری ہے کہ ان علاقوں میں حکومتی اداروں کو مضبوط بنایا جائے اور اسی طرح قیام امن کے لیے سیکورٹی اداروں کی کارکردگی کو بھی مؤثر بنانے سے نہ صرف ٹارگٹ کلنگ بلکہ دہشت گردی اور تشدد کے دیگر واقعات پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. ایک روز قبل شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ سے ملحقہ گاؤں شہزاد کوٹ میں دو متحارب گروہوں میں ہونے والے تصادم میں کم از کم 11 افراد زخمی ہوئی ہیں. تصادم میں دونوں جانب سے چاقو، ڈنڈوں اور پتھروں کا استعمال ہوا، جبکہ چند روز قبل اسی قبائلی علاقے کے ایک اور گاؤں ہمزونی میں متحارب فریقین کے درمیان ہونے والے تصادم میں دونوں جانب سے 71 افراد زخمی ہوئے تھے. نہ صرف شمالی وزیرستان بلکہ تمام تر قبائلی علاقوں میں اشتعال اراضی نہ ہونے کے باعث زمین اور جائیداد کے تنازعات کی بہتات ہے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی شاعر اور سیاسی کارکن حافظ شاہین اسلام نے کہا کہ تنازعات کے حل کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کردار ادا کرے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
آج جمعے کو سلامتی کونسل میں غزہ اور مغربی کنارے میں مقیم فلسطینیوں کے تحفظ کے بارے میں کویت کی پیش کردہ قرارداد پر رائے شماری ہوگی. اس قرارداد کو امریکہ نے یک طرفہ قرار دے کر پہلے ہی مسترد کر دیا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
اقوام متحدہ میں امریکہ کے مستقل مندوب نکی ہیلی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کو ختم کرنے کے لیے یہ قرارداد صریحاً یک طرفہ ہے.
The United States drafted a Security Council statement that would have condemned Hamas for launching rockets and endangering civilians. This should have been a no-brainer.
امریکی مندوب نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اپنے بیان کا ایک ایسا مسودہ تحریر کرنا چاہیے جس میں حماس کی مذمت کی جائے جو شہریوں پر راکٹ حملے کرتی ہے. اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. حماس کے راکٹ حملوں کی سبھی مذمت کرتے ہیں مگر اس بیان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. مندوب ہیلی کا کہنا ہے کہ غزہ میں حالیہ پر تشدد واقعات میں حماس کے کردار کا اس قرارداد میں کوئی ذکر نہیں ہے. نکی ہیلی نے انتباہ کیا کہ جو ملک اس قرارداد کے مسودے کے حق میں ووٹ دے گا وہ دراصل یہ ثابت کرے گا کہ وہ دونوں فریقوں کے درمیان موضوع مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. سلامتی کونسل کے مستقل رکن کے طور پر امریکہ کے پاس ویٹو کا اختیار ہے اور وہ اس مسودے قرارداد کو ویٹو کر سکتا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے فلسطینیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپوں کے بعد غزہ میں دو طبی ٹیمیں، دیگر طبی ماہرین اور اشد ضرورت کی اشیاء اور آلات روانہ کیے ہیں کیونکہ غزہ میں اس وقت طبی امداد کی شدید ضرورت ہے. اس بارے میں جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کے اندازے کے مطابق 30 مارچ کے بعد سے پرتشدد مظاہروں میں 13,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ اس تعداد میں 3,600 سے زیادہ ایسے افراد شامل ہیں جو آتشی اسلحے سے زخمی ہوئے اور 5,600 کے قریب لوگوں کے جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچا ہے۔ آئی سی آر سی کی خاتون ترجمان یولانڈا یکمے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ریڈ کراس کے سرجن تمام افراد کا علاج نہیں کر پائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ گولیوں سے پہنچنے والے زخمیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ یولانڈا کا کہنا تھا،
وی ول اوپن ا 50 بیڈ فیسلٹی ان الشفا ہاسپٹل ان ا بلڈنگ۔
ہم الشفا ہسپتال میں 50 بستروں کا ہسپتال کھولیں گے۔ یہ عمارت آج کل استعمال میں نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس سال کے اواخر تک ہم 600 سے 700 تک سنگین حالت والے مریضوں کا علاج کریں گے۔ یہ ان افراد کی نصف تعداد ہوگی جنہیں مختلف قسم کی جراحی کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد دنیا میں کسی بھی جگہ ہسپتالوں کو بھر دے گی، چے جائے کہ صرف غزہ میں، جس کو اسرائیلی پابندیوں کا سامنا ہے اور وہاں ادویات، آلات اور بجلی کی اشد ضرورت ہے۔ یولانڈا کہتی ہیں،
اس ایمرجنسی
کے دوران ہم نے دیکھا کہ زخمی افراد کو 24 گھنٹے بعد ہی ہسپتال سے فارغ کر دیا جاتا تھا کیونکہ وہاں موجود بستر درکار تھے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر اور گردوں کی تکلیف وغیرہ جیسے دائمی امراض میں مبتلا افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں کا طبی نظام اس سے زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اولانڈا کا کہنا ہے کہ غزہ کا نظام صحت عام دنوں میں بھی وہاں کی معمول کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ یولانڈا کہتی ہیں کہ ریڈ کراس غزہ کو ایک ایسے مریض کی مانند دیکھتا ہے جس کا زخم پھیلتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم سے بھیجی جانے والی امداد اس زخم کو بھرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور وزیر دفاع خرم دستگیر نے سابقہ حکومت کے ختم ہونے سے قبل وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ پاکستان تعلقات خراب ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے سے بات کرنے پر رضامند نہیں ہیں، اور یہ کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کا اثر نو جائزہ لے رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان میں موجود امریکی فوج کے لیے سپلائی لائن روک سکتا ہے۔ اس بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور وزیر دفاع خرم دستگیر کے اس بیان پر کہ پاکستان افغانستان میں موجود امریکی فوج کے لیے سپلائی لائن روک سکتا ہے، امریکی میرین کور کے لیفٹیننٹ جنرل کینت ایف میکنزی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا،
I'm not in a position to talk about what they may or may not have said at the diplomatic level, but I can tell you at the military level that those lines remain open and stuff's continuing to flow.
میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس بارے میں بات کروں جو سفارتی سطح پر ممکن ہے کہی گئی ہو یا ہو سکتا ہے نہ کہی گئی ہو، لیکن میں آپ سے فوجی سطح پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ راستے بدستور کھلے ہیں اور رسدوں کی وہاں سے ترسیل مسلسل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے رسدی راستے بند کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، جنوب سے مواصلات کے زمینی اور مغرب سے اس رابطے کو جو فضائی ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی میرین کور کے لیفٹیننٹ جنرل کینت ایف میکنزی کے۔ خرم دستگیر کا یہ بیان ایسے میں سامنے آیا کہ جب بین الاقوامی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کو امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے مطالبے پر ایسے ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے والی ہے جن کی دہشت گردی کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے کے حوالے سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار ایک پریس بریفنگ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اگرچہ بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا سے متعلق امریکی حکمت عملی میں ایک فعال اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہتا ہے، تاہم اس سے جو اقدامات امریکہ کو درکار ہیں وہ ابھی تک انجام نہیں پائے ہیں۔ کیا خرم دستگیر کے بیان کی روشنی میں پاکستان کے لیے ایسے حالات میں ایسا کوئی فیصلہ مشکلات کا باعث بنے گا یا فائدہ پہنچائے گا، یا یہ کوئی سیاسی بیان ہے، یا اس پر کوئی ہوم ورک ہو رہا ہے؟ اس سوال پر سینٹر فار گلوبل پالیسی کے سینئر فیلو کامران بخاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ جو باتیں ہیں کہ جی ہم سپلائی لائن بند کر دیں گے، ان کو یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ امریکہ کو اب اس سپلائی لائن کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ماضی میں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے جو کہ رشیا کے تھرو اور سینٹرل ایشیا کے تھرو آتا ہے، پھر وہ ایئر کوریڈور بھی ہے کہ جس کے تھرو ایمرجنسی کے تحت جو ہے وہ ایئر لفٹ کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے۔ وہاں 8,000 سے 10,000 فوجی امریکی اور وہ جو ہے ایک سپورٹ رول کے اندر ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا، غیر ذمہ دارانہ جو ہے جاتے جاتے ایسی بات کرنا، وہ پاکستان کے نقصان میں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آپ جو ہے جو آپ کے پاس قوت ہے اس کا جائزہ لیں اور اس کے بعد جو ہے ریشنلی جو ہے اگلا قدم اٹھائیں۔
اور اس بارے میں پاکستان کی ایک معروف صحافی دردانہ نجم کا کہنا تھا،
یہ جو سٹیٹمنٹ جو مجھے لگ رہا ہے
ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये उन्होंने कहा है कि टिट फॉर टैट हम करेंगे, ये धमकी देने की कोशिश की है। पता नहीं पाकिस्तान की ये धमकी बहुत दफा काम आई है, देखें इस बार कितनी काम आती है, लेकिन धमकियों को छोड़कर पाकिस्तान को असल इशू की तरफ काम करना चाहिए।
जब कामरान बुखारी से पूछा गया कि क्या निगरान हुकूमत इस बारे में कोई कदम उठा सकती है, तो उनका जवाब था,
इतना बड़ा फैसला जो है और जो कि एक इमरजेंसी का फैसला होगा, अगर ये बात सच है कि अमरीका और पाकिस्तान जो है ना टॉकिंग टर्म्स पे ही नहीं है, जस्ट मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है, लेकिन अगर ये उन्होंने मेटाफोरिकली यूज किया है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के हालात कितने खराब हो चुके हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये निगरान हुकूमत कर सकेगी। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट डील कर सकती है इसको अपने लेवल के ऊपर, मिलिट्री टू मिलिट्री, इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस जो ताल्लुकात हैं, या फॉरेन ऑफिस टू, ये डील हो सकता है।
तजियाकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौज के लिए सप्लाई लाइन रोकी तो वाशिंगटन के लिए रूस से अपने कशीदा ताल्लुकात के पेश नज़र काबुल तक पहुंचने के लिए फजाई रास्ते के लिए गुफ्त शुनिद मुश्किल होगी। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
और इसी हवाले से हमारे साथी नुखबत मलिक ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है। वो बता रही हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से नेटो अफवाज को रसद की फराहमी के लिए दो रास्ते हैं। सुनते हैं उनकी तफसील।
अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से नेटो अफवाज को रसद की फराहमी के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता खैबर पास से होता हुआ अफगानिस्तान के सरहदी इलाके तोरखम से गुजरते हुए काबुल तक जाता है। दूसरा रास्ता पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के सरहदी इलाके चमन से होता हुआ अफगानिस्तान में तालिबान का गढ़ समझे जाने वाले इलाके कंधार तक पहुंचता है। लेकिन इन दोनों रास्तों से नेटो को रसद की फराहमी का एक तिहाई हिस्सा पहुंचाया जाता है, जिसमें ज्यादातर ऑयल टैंकर्स और दीगर जरूरी सामान शामिल होता है। एक तिहाई से कुछ ज्यादा सामान की जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान तक फराहमी वस्ती एशिया और रूस के शिमाली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहलाए जाने वाले रास्तों से होती है। बाकी 31% रसद की फराहमी फिजाई रास्ते से की जाती है। शिमाली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वस्ती एशिया के मुल्कों कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रास्ते शिमाली अफगानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता है, जिसे अमरीका अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के लिए एक तिहाई से कुछ ज्यादा रसद की फराहमी के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें ज्यादातर कमर्शियल कार्गो शामिल है, जिसमें ज्यादा दिन तक बरकरार रहने वाला खाना और स्पेयर पार्ट्स जैसी अशिया होती हैं। अफगानिस्तान में मौजूद इत्तेहादी अफवाज को पाकिस्तान के रास्ते सामान्य रसद पहुंचाने की अमरीकी कार्रवाई सन 2008 में सबसे पहले उस वक्त मुतासिर हुई जब शिद्दत पसंदों की जानिब से 42 ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया गया था। इसके बाद इसी साल के आखिर में 300 के करीब शिद्दत पसंदों ने पेशावर में मौजूद 96 ट्रक्स और 6 कंटेनर्स को नजरे आतिश कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से पहली बार साल 2010 में नेटो सप्लाई के ज़मीनी रास्ते को बंद किया गया था। एक हफ्ते की ये बंदिश नेटो हेलीकॉप्टर्स के सरहद पार हमले से दो पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत के बाद सामने आई। इसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने नेटो की रसद का ज़मीनी रास्ता 26 नवंबर 2011 को अमरीकी फ़ौज की जानिब से सरहद पार हमले के रद्दअमल में बंद किया, जिसमें 24 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए थे। पाकिस्तान के इन रास्तों की बंदिश से पहले अफगानिस्तान में मौजूद इत्तेहादी अफवाज को अमरीका की जानिब से रसद का 90% हिस्सा पहुंचाया जा रहा था। इसी बंदिश के नतीजे में अमरीका ने वस्ती एशिया के मुल्कों उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के जरिए मतबादल रास्ता तलाश करते हुए इत्तेहादी अफवाज को सामान्य रसद की फराहमी का आगाज़ किया। लेकिन पाकिस्तान ने जोर दिया कि नेटो सप्लाई के ये रास्ते तभी खोले जाएंगे जब अमरीका माफ़ी मांगेगा, जिसके बाद 3 जुलाई 2012 को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तानी हुकूमत से ये कहकर माफ़ी मांगी कि अमरीका को इस वाक़े पर बहुत अफसोस है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान 31 जुलाई 2012 को एक मुआहदा साइन हुआ, जिसके तहत अमरीकी इत्तेहादी अफवाज को अफगानिस्तान में रसद की फराहमी का सिलसिला पाकिस्तान के रास्ते उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगी। नुखबत मलिक, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से साबिक फौजी सदर परवेज मुशरफ का पासपोर्ट मनसूख करने के हुक्म पर उनकी पार्टी के अलावा कानूनी माहरीन इसे गैर कानूनी करार दे रहे हैं। इस बारे में हमारी साथी नफीसा हुदभाई ने ये रिपोर्ट तैयार की है।
पाकिस्तान की एक खसूसी अदालत ने हिदायत दी है कि साबिक फौजी सदर परवेज मुशरफ का पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाए, जिसके बाद उनके लिए पाकिस्तान लौटना नामुमकिन होगा। کورٹ کی طرف سے جاری آرڈر پر امریکہ کی فلیڈیلفیا شہر میں مقیم مشرف کے ترجمان ڈاکٹر رضا بخاری کہتے ہیں،
بڑی حماقت کی بات ہے، روایات کے مطابق چاہے کوئی اگر ایک کنوکٹڈ کوئی اگر فیلن بھی ہو، جو کہ ابھی تک جنرل صاحب کو کسی بھی عدالت نے کنوکٹ نہیں کیا، ان کے خلاف تمام چارجز جو بھی ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، دے آر فالس، فکٹیشس اینڈ فیبریکیٹڈ۔ وہ ایک پاکستان کا ایک اپنا ایک سلسلہ ہے، وہاں پہ ایک پرسنل وینڈیٹا ہے، وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، بٹ اگر کوئی کنوکٹیڈ فیلن بھی ہو تو اس کا نہ کوئی اس کی کوئی شناخت لے سکتا ہے، نہ اس کا کوئی پاسپورٹ لے سکتا ہے، اور ہمارا تو نہیں خیال کہ منسٹری آف انٹیریئر یہ غیر قانونی فیصلے کو انفورس کر سکتی ہے۔
مشرف کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سابق صدر نے ابھی پاکستان واپس جانے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔
پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی تین جنگیں لڑی ہیں، ہی از سن آف دا سوئل، تو پاکستان تو وہ ضرور جائیں گے، اور پاکستان سے ہی وہیں پہ ہی انہوں نے جانا ہے، اور وہ کب جائیں گے اس کا وہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹیز کا وہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں۔ ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ تو ضرور الیکشن میں حصہ لے گی، کیا سابق صدر خود حصہ لیں گے اس کی ابھی کوئی جو ہے وضاحت نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ کیا ہے۔
یہ تھے سابق فوجی صدر مشرف کے ترجمان رضا بخاری۔ دوسری طرف پاکستان بار کونسل کے نائب چیئرمین کامران مرتضیٰ کا بھی کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کا مشرف پر جاری آرڈر غیر قانونی ہے۔
میں اس کو قانونی قدم کے طور پر نہیں دیکھتا، اس وقت جب ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی ملک سے، اس وقت اگر ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیتے یا کوئی اور بات ہوتی تو ایسا ممکن تھا، ای سی ایل میں نام ڈالنا بھی جو ہے نا وہ لیگل ہوتا، مگر کسی پاکستانی نیشنل کا آئی ڈی کارڈ جو ہے سسپینڈ کرنا، اس کا پاسپورٹ سسپینڈ کرنا، یہ سراسر سیاسی قدم ہوگا۔
لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر سابق فوجی صدر پاکستان تشریف لائے تو ان کو کئی کیسز کا سامنا کرنا ہوگا۔
دیکھیے مشرف صاحب کے خلاف کئی کیسز تھے، ان میں ایک نواب اکبر خان گفتی کا مرڈر کیس تھا جس میں ان کے پیش ہوئے بغیر ان کو ایکوئٹل مل گئی، اس کے علاوہ ان کے لال مسجد والا کیس ایک جو میں سمجھتا ہوں جس کو آپ شاید ای سی سی کے حوالے سے ریفر کر رہی ہیں، وہ لال مسجد والا کیس جو ہے وہ شاید ای سی سی میں چل رہا ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ایک آرٹیکل 6 کے حوالے سے ایک اسپیشل فورم ہے جس میں مختلف ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں اور وہ اس کو سنتے ہیں، تو بدقسمتی یہ ہے کہ مشرف وہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اب ان کی اٹینڈنس جو ہے نا وہ ایک کیس میں تو ان ایبسنس جو ایڈمٹ ہو گئے، باقی کیسوں میں شاید ان کی اٹینڈنس کو پریکیور کیا جانا ہے، مگر اب اس حوالے سے جو انجینئر منسٹری نے کوئی آرڈر کیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ عدالتوں کے احکامات کی منشا کے مطابق نہیں ہے۔
یہ تھے پاکستان بار کونسل کے نائب صدر کامران مرتضیٰ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی تھی کہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کی نااہلی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کی نااہلی ختم ہونے اور ان کے انتخاب میں حصہ لینے کے کیا اثرات مرتب ہو سکے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اس کے کیا معنی ہیں، اس پر پاکستانی تجزیہ کاروں کا متضاد رد عمل سامنے آیا ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے اس سال کی سب سے اچھی خبر ہے، اور دیگر کا خیال ہے کہ امیدوار ہونے سے خواجہ آصف مخالفین کے ہاتھ میں مسلم لیگ کے خلاف ایک ہتھیار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خود اقامہ رکھنے کو تسلیم کیا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے انجم ہیرلڈ کیل نے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملنے کے انتخابات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس بارے میں کراچی یونیورسٹی سے وابستہ شعبہ سیاسیات کے استاد ڈاکٹر توصیف احمد کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے لیے یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔
تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بہت اچھا فیصلہ ہے، اس سال کی میرے خیال سب سے اچھی خبر ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ خواجہ آصف بھی اب مسلم لیگ نون، ایک تو خود بھی الیکشن لڑیں گے وہ، دوسرے وہ الیکشن کمپین میں شامل ہو جائیں گے۔
تاہم ایف سی کالج لاہور میں شعبہ سیاسیات کے استاد ڈاکٹر فاروق حسنات کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف کی اہلیت بحال ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई अमली तौर पर नून लीग के ऊपर कोई असर पड़ेगा इसका। अलबत्ता जो उनके मुखालफीन है उनको उनके खिलाफ एक और नुकता आ जाएगा जिसके ऊपर ये जब लोगों के पास जाएंगे वोट लेने तो वो बयान करते रहेंगे।
ख्वाजा आसिफ की अहलियत की बहाली मुस्लिम लीग नून के लिए क्या मानी रखती है, इस बारे में डॉक्टर तौसीफ कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून को पंजाब में मजबूती मिलेगी।
इस बात का खासा इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ को सजा हो जाए, और जाहिर है जब उन्हें सजा हो जाएगी तो इलेक्शन कम्पेन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो एक बड़े लीडर की कमी और मजीद पैदा हो जाएगी मुस्लिम लीग के लिए। अगरचे कि ख्वाजा आसिफ मियां नवाज शरीफ का मुतबादिल तो नहीं है, मगर उनकी जो टीम है जिसमें मेन शहबाज शरीफ है, कुछ साबिक वज़ीर आज़म है, उसके बाद तीसरे ख्वाजा आसिफ उसमें शामिल हो जाएंगे, एहसन इकबाल है, तो एक मजबूत टीम जो है वो मिल रही है मुस्लिम लीग नून को पंजाब में कंपेन चलाने के लिए, तो ये उनकी इलेक्शन कंपेन के लिए एक बहुत अच्छा फैसला है।
डॉक्टर हसनात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हुए कहते हैं कि मुखालिफीन इससे फायदा उठाएंगे।
ये तो एक सीट है जी, पीएमएल ने बहुत सी अपने लोगों को लूट किया है, बहुत से लोग इनके छोड़ के इनको चले गए हैं, इनको अब लोग भी नहीं मिल रहे, उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे जिनको ये टिकट भी दे सकें, इसलिए ये तो एक सियालकोट की सीट है।
ताहम कल से इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा और फिलहाल ख्वाजा आसिफ अपने पार्टी लीडरों और अरकान से मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अमेरिका में नस्ल परस्ती इंतहाई हसास मौजू है। हाल ही में अमेरिका के एक टेलीविजन चैनल ABC ने टेलीविजन के एक मकबूल प्रोग्राम की फनकारा को नौकरी से निकाल दिया। इस बारे में रिपोर्ट के साथ नफीसा हूद भाई।
अमरीकी टीवी चैनल ABC की एक मकबूल फनकारा रोजैन बार को साबिक सदर ओबामा की एक अफ्रीकी अमरीकी साथी के खिलाफ ट्विटर पर नस्ल परस्त जुमले कसने के इल्ज़ाम में निकाला गया है। मैरीलैंड की रियासत में समाजी कारकुन तुफैल अहमद ABC टीवी के इस फेल को सराते हुए कहते हैं,
इस मुल्क के लोग कोई चीज भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन ये नस्ल परस्ती जो है इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और लोग इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए ABC के चेयरमैन और उनके जो टीम के लोग थे उन्होंने इनके खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया कि इनको प्रोग्राम से बिल्कुल अलहदा कर दिया। और जो बातें की वो नहायत ही नामाकूल बातें थी, लेकिन एक हवा यहाँ मुल्क में चल रही है। जैसे प्रोग्राम जो रोजेन का था वो भी मोर और लेस एक वाइट फैमिली है, उसकी जो चपकुलिशें या उनके जो मसाइल हैं उनके ऊपर ये पूरा ड्रामा था, और बहुत ही अच्छा था, लोग बहुत पसंद कर रहे थे, लेकिन एक हमाकत उसने कर दी ट्विटर के ऊपर, उसके खिलाफ मुसलमानों से और एड्स की लड़की कह दिया, उसको क्या कह दिया। तो मतलब ये है कि इन चीजों को इस मुल्क में अब ये हमें महसूस हो रहा है कि ऐसी बातें करने से यहाँ के ऊपर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
दूसरी तरफ पाकिस्तान में समाजी राबतों की वेबसाइट्स पर कोशां अदनान आदिल कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी नस्ल परस्ती पर से पर्दा हटाने में कारगर साबित हुई है।
बात यह है कि रोजैन जो है वो ये भी कह रही है कि मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, नस्ल परस्त नहीं हूँ, बल्कि बेवकूफ़ हूँ। लेकिन वो अब आप ये देखिए कि जो अमेरिका है उसकी ताकत ये है कि वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस किस्म के मनफी ख्यालात रखते हैं और इम्तियाजी नज़रिए रखते हैं, जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कमतर समझना या उसके खिलाफ इम्तियाज बरतना, तो उसके खिलाफ अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी लहर है। बदकिस्मती से पूरी दुनिया में इस वक्त एक ट्रेंड है, आप देखिए कि यूरोप में भी जो फार राइट की पार्टीज हैं उन्होंने इलेक्शन में कामयाबियां हासिल की हैं, और जर्मनी में भी उनका वो हमने देखा है कि उभार हुआ है, इटली में भी हुआ है, पोलैंड में भी हुआ है, और ये कोई 8-10% वोट वो मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों में ले रही हैं। तो पूरी दुनिया में एक लहर है, एक तरफ तो ग्लोबलाइजेशन है कि दुनिया एक हो रही है, सुकड़ रही है, लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से बाउंड्रीज जो हैं वो खत्म हो रही हैं, और दूसरी तरफ आप ये है कि लोग अपने आप में सुकड़ रहे हैं, वो बाहर की दुनिया को امیگرینٹس کو، مسلمانوں کو ایک خوف کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو اس سارے اس کے خلاف ایک جو ڈیسنٹ طبقات ہیں اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ انسان دوستی پہ مبنی ایک نفیس معاشرہ وجود میں آئے، انہوں نے جو کیمپین چلائی، اب اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ جب انہوں نے یہ جو پروڈیوسر ہیں روزین، ان کے اس کے اوپر ریئیکشن آتا، اور یہ بالکل صحیح ہوا، کیونکہ اب آئندہ جو بھی لوگ ہیں اس کاروبار سے وابستہ، ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ کوئی ایسی غیر محتاط حرکت کریں۔
ابھی آپ نے میریلینڈ میں سماجی کارکن طفیل احمد اور پاکستان میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر نمایاں عدنان عادل کو سنا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سن 2011 کے بعد سے امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ افیئرز یا INL نے پاکستان میں خیبر پختونخوا سیکیورٹی فورسز کے جوائنٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کی تعمیر کے پہلے مرحلے کے لیے 1 ارب روپے سے زیادہ کی رقم دی ہے۔ INL نے 19,60,00,000 روپے مالیت کے ساز و سامان کی اعانت بھی مہیا کی ہے۔ سن 2014 میں جب سے جوائنٹ پولیس ٹریننگ سینٹر شروع ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں 4,000 سے زیادہ پولیس والوں کو اس مرکز میں تربیت دی جا چکی ہے۔ ان میں 100 سے زیادہ خواتین پولیس کمانڈوز بھی شامل ہیں۔ 11 مئی کو پاکستان کے INL شعبے میں امریکی سفارت خانے کے ڈائریکٹر گریگری شیفر اور خیبر پختونخوا پولیس کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل ڈاکٹر محمد نعیم خان نے جوائنٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کے دوسرے مرحلے کی تعمیر کی سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کی۔ INL منصوبے کے اس مرحلے کے لیے تقریباً 92,40,00,000 روپے دے رہا ہے۔ ڈاکٹر شفر نے اس جانب توجہ دلائی کہ INL اور خیبر پختونخوا پولیس گزشتہ 15 سال سے باہمی شراکت سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ INL اور اس منصوبے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد میں اس کا شراکت کار یعنی اقوام متحدہ کا ترقیاتی پروگرام قریبی تعاون کر رہا ہے۔ ڈائریکٹر شیفر نے اس جانب توجہ دلائی کہ یہ تقریب INL اور خیبر پختونخوا پولیس کے درمیان طویل شراکت داری کی جانب ایک اور قدم ہے۔ جوائنٹ پولیس ٹریننگ سینٹر ایک بڑے مرکز کے طور پر اپنے آپ کو منوا چکا ہے جو خیبر پختونخوا کے سینکڑوں پولیس والوں کو جدید طرز کی تربیت کے علاوہ تفتیش اور کمان کی سطح کے کورسز پر مشتمل سہولتیں مہیا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شیفر نے کہا کہ جوائنٹ پولیس ٹریننگ سینٹر نے خیبر پختونخوا کی پولیس کو اس بات میں مدد دی ہے کہ وہ دہشت گردی سے متعلق واقعات کے علاوہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیتی صلاحیت حاصل کر سکے۔ تقریباً 40 سال سے امریکہ اور پاکستان نے پورے پاکستان میں شہریوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے اور قانون کے نفاذ کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کام کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر منشیات کی روک تھام اور قانون کے نفاذ کے امور کے بیورو نے 90 سے زیادہ ملکوں میں کام کیا ہے تاکہ جرائم اور بدعنوانی کا قلاقمہ کرنے میں مدد دی جا سکے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ منشیات کی تجارت کا توڑ کیا جا سکے، پولیس کے اداروں کو بہتر بنایا جا سکے اور عدالت کے ایسے نظام کو فروغ دیا جائے جو منصفانہ اور قابل احتساب ہو۔ امریکہ قانون کے نفاذ میں مدد دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے تاکہ پاکستان کے لوگوں، جنوبی ایشیا کے علاقے کو دنیا کا بہترین تحفظ فراہم کیا جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ इसके एडिटर थीं मुदस्सिरा मंजर, प्रोड्यूसर गुलरुख और इंजीनियर स्किप सिस्क। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे और फिर 11 बजे दो 5-5 मिनट के बुलेटिन आपके लिए पेश किए जाएंगे, जिन्हें आप फेसबुक और ट्विटर पर देख सकते हैं। और अब प्रोग्राम सुनिएगा जहां रंग। खालिद हमीद इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज़।